آفتاب آہستہ آہستہ آسمان کی بلندیوں میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس دن مدینہ منورہ میں پورا خانوادہ نبوت و رسالت غم و اندوہ کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق خاندان کے سبھی لوگ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی لیے امام علیہ السلام کے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ امام کی زوجہ محترمہ حمیدہ خاتون کی اشک آلود نگاہیں سخت کرب و بے چینی کی غماز تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ ان کے تمام عزیز و اقارب ان کے گرد جمع ہو چکے ہیں تو اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سہارے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور چاروں طرف شفقت و محبت سے لبریز نگاہیں بکھیرتے ہوئے فرمایا، خداوند عظیم نے بہشت خلق کی اور اسے روح پرور خوشبوؤں سے اس طرح بسا دیا کہ دور سے بھی اس کی عطر بیز ہوائیں مشام حیات کو معطر کر دیتی ہیں، لیکن جس شخص نے عزیز و اقارب سے رشتہ توڑ رکھا ہو یاد رکھے اس کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ یہ کہتے کہتے حضرت کا گلا خشک ہو گیا اور بڑی مشکل سے پانی کے چند گھونٹ لیے۔ لوگوں نے یہ حال دیکھا تو چیخ مار کر رونے لگے۔ امام نے اشارے سے سب کو صبر و تحمل کی نصیحت کی اور خاموش ہو جانے کو کہا۔ جب قدر سکون ہوا تو آپ نے پھر آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، میری آخری وصیت تم سب لوگ توجہ کے ساتھ سن لو، میں نے اسی بات کے کہنے کے لیے تم سب کو جمع کیا ہے۔ دیکھو تم لوگ نماز کا اہتمام کبھی فراموش نہ کرنا، ورنہ جو بھی نماز کو سبق سمجھے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ جی ہاں فرزند رسول، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ وہ آخری وصیت ہے جو 25 شوال سن 148 ہجری کو آپ نے بستر شہادت سے کی ہے، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد آپ عالم اسلام کو غم و اندوہ میں مبتلا چھوڑ کر دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس عظیم مصیبت پر محمد و آل محمد علیہ السلام کے تمام سوگواروں کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے چند نقوش لے کر حاضر ہیں۔ کاشان اہل بیت کے پروردہ فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول سن 83 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور القاب صادق، صابر، فاضل اور طاہر وغیرہ مشہور ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جلاء العیون میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آپ کو صادق کے لقب سے موسوم فرمایا تھا، کیونکہ اہل آسمان کے درمیان آپ صادق کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات العیان میں لکھا ہے کہ آپ کی صدق گفتاری کے سبب صادق آپ کے نام کا جز بن گیا تھا۔ آپ علماء اہل سنت کے درمیان امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے شیخ یا استاد کے عنوان سے معروف ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی کے بقول آیان ائمہ میں سے ایک جماعت یعنی یحییٰ ابن سعید، ابن جریح، امام مالک، سفیان ثوری، سفیان ابن عینیہ، امام ابو حنیفہ اور ایوب سجستانی نے آپ سے حدیث اخذ کی ہے۔ آپ عبد الملک ابن مروان کے دور میں پیدا ہوئے، پھر بنی امیہ کے آخری حکمرانوں کا دور آپ نے دیکھا۔ بنو امیہ کا چراغ گل ہونے کے بعد بنی عباس کے دوسرے حکمران منصور دوانقی نے، جو ابو العباس صفاح کے بعد اقتدار میں آیا تھا، آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ سیاسی بازیگری سے قطع نظر، فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور اسلامی تاریخ میں علمی کمال و ارتقاء کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو راسخون فی العلم کے مصداق ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ اولین و آخرین کے علوم سے آگاہ اور دنیا کی تمام زبانوں سے واقف تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے علمی ذخیرے اسلامی دنیا کا ایک بے مثال دینی و ثقافتی ذخیرہ ہیں۔ اہل سنت کے بزرگ عالم امام مالک ابن انس لکھتے ہیں کہ میری آنکھوں نے علم و فضل اور ورع و تقویٰ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہتر کسی اور کو نہیں پایا۔ آپ نے بے انتہا حدیثیں بیان کی ہیں۔ آپ کی مجالس نہایت ہی پاک و پاکیزہ اور کثیر فوائد کی حامل ہوا کرتی تھیں۔ مولانا نجم الحسن کراروی کے بقول، افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا نے آپ کے چشموں سے فیض اٹھانے کے بجائے قید و بند میں مبتلا رکھ کر علوم و فنون کے خزانوں پر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ناگ بٹھا دیے تھے، اس لیے ان کے علمی کمالات کما حق و منظر عام پر نہ آ سکے۔ ورنہ علوم اہل بیت علیہ السلام سے بہراور ہونے کے بعد دنیا کی کوئی فرد محتاج نہ رہتی۔ بہرحال سیاسی سطح پر تغیرات، بے چینی، عوامی کشمکش، حکمرانوں کی ناپائیداری کے سبب امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کو دیگر ائمہ کی نسبت ذرا بہتر مواقع آ گئے تھے کہ آپ حضرات کھل کر مختلف علوم و فنون میں الہی و قرآنی نقطۂ نگاہ کی ترجمانی کر سکیں۔ چانچے عالم اسلام کے گوشہ و کنار سے علم کی جستجو رکھنے والے مدینہ منورہ کی مسجد النبی میں جمع ہو کر دریائے علم سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس درسگاہ امام صادق میں تقریباً 4,000 سے لے کر 12,000 تک علماء اور فضلاء آ کر آپ سے فیض اٹھاتے تھے۔ چانچے آپ کے بہت سے شاگرد مختلف اسلامی علوم و فنون میں استاد فن شمار کیے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فیض اٹھانے والوں میں 400 وہ مصنفین بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے دوسرے علوم و فنون کے علاوہ صرف کلام معصومین کو جمع کر کے علم حدیث کی 400 بنیادی کتابیں تدوین کی ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں جابر بن حیان کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے علم کیمیا کی بنا رکھی ہے، جبکہ ایران کے اس دانشور کو فلسفے، فقہ، علم نجوم اور علم طب میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔
نبی کی شان کے مظہر امام جعفر صادق، الہی وصف کے پیکر امام جعفر صادق، تو وہ قرآن ناطق ہے کہ جس کے روح انور کی تلاوت کرتے ہیں باقر امام جعفر صادق۔ تمہارے دم سے فقہ جعفری رائج ہے دنیا میں، تمہارے دم سے فقہ جعفری رائج ہے دنیا میں، امین شرع پیغمبر امام جعفر صادق۔ اور کیا ہے تم نے ثابت دہریوں کے سامنے اکثر، کیا ہے تم نے ثابت دہریوں کے سامنے اکثر، وجود خالق اکبر امام جعفر صادق۔ اور تمہارے علم کا کرتے ہیں چرچا 14 صدیوں سے، تمہارے علم کا کرتے ہیں چرچا 14 صدیوں سے، زمین و آسماں مل کر امام جعفر صادق، زمین و آسماں مل کر امام جعفر صادق، اور ہوں اپنے یا پرائے، سب تیرے مرہون منت ہیں۔ ہوں اپنے یا پرائے، سب تیرے مرہون منت ہیں۔ سبھی کو ناز ہے تجھ پر امام جعفر صادق، سبھی کو ناز ہے تجھ پر امام جعفر صادق، اور تو ہی صابر، تو ہی فاضل، تو ہی طاہر، تو ہی کامل۔ تو ہی صابر، تو ہی فاضل، تو ہی طاہر، تو ہی کامل، صفا و صدق کے پیکر امام جعفر صادق، صفا و صدق کے پیکر امام جعفر صادق۔ ادب، منطق، رجز، حیات، علوم کیمیا اور طب۔ ادب، منطق، رجز، حیات، علوم کیمیا اور طب، تیرا احسان ہے سب پر امام جعفر صادق، تیرا احسان ہے سب پر امام جعفر صادق۔ اور تیرے در پر بلا تفریق مذہب سب نظر آئے، تیرے در پر بلا تفریق مذہب سب نظر آئے، بھکاری علم کے بن کر امام جعفر صادق، بھکاری علم کے بن کر امام جعفر صادق۔ اور امام ابو حنیفہ اور مالک بھی یہ کہتے ہیں، کرم ہے آپ کا ہم پر امام جعفر صادق، کرم ہے آپ کا ہم پر امام جعفر صادق۔ نصیر اپنی شفاعت کے لیے سامان کرتا ہے، نصیر اپنی شفاعت کے لیے سامان کرتا ہے، قصیدہ آپ کا لکھ کر امام جعفر صادق، قصیدہ آپ کا لکھ کر امام جعفر صادق۔
عزیزان گرامی، آئیے گفتگو کے اس حصے میں محمد جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اور خدمات سے متعلق پاکستان میں ملت جعفریہ کے قائد علامہ ساجد علی نقوی زادت افادتوہ سے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ ہمارے ایک سوال کے جواب میں علامہ نے فرمایا،
جی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ام اطہار میں سے وہ شخصیت ہیں جن کو ایک موقع ملا حالات کے مطابق کہ وہ ان علوم کو جو پیغمبر گرامی قدر سے منتقل ہوتے رہے ہر امام کے بعد دوسرے امام کی طرف، ان کو نشر و اشاعت میں، ان کو واضح کرنے میں اور اصول و مبانی کو روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرصت سے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مکتب اسلام، قرآن و سنت کی تشریح اور اس کی تفسیر ایسے انداز میں بیان کی کہ جو اگرچہ اس کا مختلف تھی، دوسرے لوگ جو سلسلے میں تفسیریں اور تشریحیں کر رہے تھے، لیکن وہ حقیقت پر مبنی تھی، اور وہ جو پیغمبر گرامی قدر جو فرمانا چاہتے تھے، جو قرآن اور سنت کے حوالے سے جو چیز سامنے آنی چاہیے تھی، جو حقائق تھے، وہ سامنے لانے میں حضرت نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ مختلف کے بے شمار بہت سے شاگرد تھے جنہوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اس کو تاریخی لحاظ سے تمام دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کی جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، اس کو بیان کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، اور اس طرح یہ علم اور یہ تصور جو ہے اسلام کا اور اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے، یہ پھیلی پوری دنیا کے اندر، اور یہ ایک جسے بہت سے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا اور اس کو آگے بڑھایا. اس طریقے پہ یہ خصوصیت انہیں حاصل ہوئی اور اسی وجہ سے جو فقہ مروج ہے وہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور فقہ جعفری اسی حوالے سے کیا کہلاتی ہے کہ اس فقہ کو روشن کرنے میں، اس کے مبانی کو، اس کے اصول کو اجاگر کرنے میں، اس کو واضح کرنے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھرپور کردار تھا. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اگرچہ یہ باتیں حکمرانوں کو پسند نہیں تھیں، لیکن حکمران اس وقت اس دور میں اس قابل نہیں تھے کہ وہ امام کا راستہ روک سکے، اور امام نے اپنی حکمت عملی سے ایسا انداز اختیار کیا کہ جس سے کوئی بہانہ نہیں مل سکتا تھا حکمرانوں کو کہ وہ آپ کی اس جدوجہد کو، اس کی موومنٹ کو، اس کی تاریخ کو روکیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے تشیع کو ایک تاریخ کی حیثیت اور ایک جدوجہد کی حیثیت سے اور ایک علمی حرکت کی حیثیت سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس طریقے پہ وہ جو سال ہا سال سے الزام تراشیاں ہو رہی تھیں تشیعوں پر یا اس مکتب پر جو ایم اہل بیت سے منقول ہو رہا تھا، ان تمام الزام تراشیوں کو، ان تمام بہتان تراشیوں کو ان کو دھو دیا، اور وہ اشکالات جو جہالت پر مبنی تھے، غلط فہمی پر مبنی تھے اور وہ پھیلائے جا رہے تھے تشیعوں کے حوالے سے، امام نے اپنے شاگردوں کو ایسی تربیت دی، ایسی مخصوص تربیت دی کہ جس کے ذریعہ انہوں نے ان اشکالات کو اور ان الزامات کو اپنے گفتگو کے ذریعہ، اپنی باتوں کے ذریعہ، علمی محافل سجانے کے ذریعہ ان کو دور کیا، اور تشیعوں کا روشن چہرہ، ایک واضح اس کی شکل جو ہے وہ دنیا کے سامنے، حیثیت اسلام کی ایک تشریح کے اور ایک تفسیر کے دنیا کے سامنے آئی، اور اس طریقے پہ بہت سے لوگوں نے، دانشوروں نے اس سے استفادہ کیا.
جی ہاں عزیزان گرامی، قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ ساجد علی نقوی کے خیالات آپ نے سنے. رہبر اسلام و مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامہ ذلہ نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر ایک کتاب پیشوائے صادق کے عنوان سے لکھی ہے، جو اسلامی انقلاب کے قبل پہلوی جبر و استبداد کے گھٹنامیز دور میں کی جانے والی ایک تقریر پر مشتمل ہے. اس کتاب میں آپ نے اس زمانے میں حکمراں سیاسی اور سماجی حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اجتماعی جد و جہد کو موضوع سخن بنایا ہے. آپ نے خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں اسلامی علوم و معارف کے میدان میں درباری علماء کی انحرافی تبلیغات کے مقابل امام علیہ السلام کی ثقافتی کوششوں کو دو عنوانوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا عنوان ہے مسئلہ امامت کی تشریح و تبلیغ، اور دوسرا عنوان ہے اہل بیت علیہ السلام کی روش پر قرآن کی تفسیر اور احکام کی وضاحت. ہم اس مختصر گفتگو کے آخر میں رہبر معظم کی تحریر سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے وسیع ترین علمی و فقہی مراکز میں سے ایک عظیم مرکز کے مالک تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں کی نظروں سے ایک مسئلہ جو یکسر پوشیدہ رہ گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی سیاسی مفہوم کی حامل تنقیدی روش ہے جس کی طرف ہم ایک اشارہ کرنا چاہتے ہیں. مقدمے کے طور پر عرض کر دیں کہ اسلام میں خلافت دوسری تمام حکومتی طریقوں کی نسبت اس اعتبار سے الگ ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی منصب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی سیاسی رہبری ہے. امام خامنئی فرماتے ہیں کہ اسلام میں خلیفہ پیغمبر کا جانشین شمار کیا جاتا ہے، جو دین لانے اور اخلاق کی تعلیم دینے کے ساتھ ہی عالم اسلام کے سیاسی حاکم اور رہبر بھی تھے. اسلام میں خلیفہ سیاست کے علاوہ لوگوں کے دینی امور کا کفیل اور مذہبی پیشوا بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے صدر اول کے بعد سلسلہ خلافت میں آنے والے حکام نے کہ جن کی دینی آگاہی یا تو بہت کم تھی یا وہ اس سے بالکل بے نصیب تھے، کوشش کی کہ اپنے درباروں میں دینی شخصیتوں کو ملازم رکھ کر اس کمی کو پورا کریں۔ لہذا بہت سے نام نہاد زر خرید علماء و فقہا، مفسرین و محدثین درباروں سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ کے دربار کو دین اور سیاست کا مجموعہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ظالم حکام کو یہ تھا کہ وہ اپنی مصلحتوں کے مطابق دینی احکام میں تغیر اور تبدیلی پیدا کر کے اس کو استنباط اور اجتہاد کا نام دے دیا کرتے تھے۔ رہبر اسلام مسلمین فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے آخری اور بنی عباس کے ابتدائی دور میں بہت سے فقہا ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بدعت آمیز طریقوں من جملہ قیاس اور استحسان سے کام لے کر اسلامی احکام اپنی طبیعت کے مطابق، جو دراصل ظالم حکام کی خواہش کی ترجمانی کرتے تھے، صادر کر دیے تھے۔ عیناً یہی کام قرآن کی تفسیر کے بارے میں بھی کیا گیا تھا، اور اس طرح فقہ و حدیث و تفسیر دو بڑی روشوں اور لہروں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک ظالم حکومتوں سے وابستہ دربار کی روش اور ایک حقیقی الہی اور محمدی روش کہ جس کی نمائندگی اہل بیت رسول علیہ السلام انجام دے رہے تھے۔ لہذا اس دور میں فقہ جعفری کی اصطلاح اس زمانے کے سرکاری اور درباری فقہا کے مقابلے میں استعمال ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے علمی دسترخانوں کو وسعت دے کر فقہ، اسلامی معارف اور قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں حکومت سے وابستہ علماء کی روش سے الگ رسول اسلام کی روش اپنا کر عملی طور پر دربار سے ایک ثقافتی جہاد کا آغاز کیا تھا۔